بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد.
ایک اور بلندتر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آج کی یہ محفل دوسری تمام محفلوں سے مختلف ہے اور ممتاز ہے. عموماً ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو واسطہ فیض الہی کہا جاتا ہے. اور آج جس ملیکۃ الاسلام اور ملیکۃ الجنان حضرت حوراء انسیہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
کی محفل ہے. ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ان کے لیے واسطہ فیض ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ.
یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور اس میں کوئی سخن گسترانہ بات نہیں ہے. بہت بلند مقام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا. ایک مرتبہ انہوں نے بی بی کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں, جبرائیل سے انبیاء گفتگو کرتے ہیں, جو جس سے گفتگو کرتا ہے ان دونوں میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے, رتبے کا لحاظ ہونا چاہیے. جب تک مناسبت نہ ہو اس وقت تک کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرتا. یہ ہمارے دنیاوی پروٹوکول میں بھی ہے. ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے صدر سے گفتگو کرتا ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے گفتگو کرتا ہے، ایک ملک کا وزیر خارجہ دوسرے ملک کے وزیر خارجہ سے بات کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے بات کرے، اور فرمائیں آپ، اور پوری قوم ہی غلام ہو چکی ہو تو الگ بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے ایک دوسرے سے مقام و مرتبے اور منزلت میں کوئی نہ کوئی مناسبت رکھتے ہیں. تو وہ جبرائیل جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ
وآلہ
سے گفتگو کرتے ہوں، کس حیثیت سے؟ مأمور کی حیثیت سے، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امر تھا، حکم تھا کہ جاؤ یہ پیغام میرا حضرت مصطفیٰ تک پہنچاؤ. تو یہ ایک قاصد الہی کے طور پر تشریف لاتے تھے، اور روایات اہل بیت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جبرائیل اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا. یہ حضور کا مرتبہ تھا، لیکن جبرائیل کا اپنا مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے، سید الملائکہ ہے، سید الملائکہ ہے. یہ جبرائیل بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی کے پاس تشریف لاتے ہیں گفتگو کے لیے، تسلیت کے لیے، تاکہ بی بی کا دل بہلائیں، تاکہ بی بی سے گفتگو کریں. کیسی روح عظیم تھی اس پیکر نازنین فاطمہ زہرا میں، جس سے ہم کلام ہونے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے. کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے، اسے عام انسان درک نہیں کر سکتے، عام انسان نہیں سمجھ سکتے. اور عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ بی بی کا موازنہ، مقابلہ نہ جانے کیسی کیسی خواتین سے کرتے ہیں. کہاں بازاروں میں اور سڑکوں پر اور دیار بدیار پھر پھر کے جنگ کے شعلے بھڑکانے والی عورتیں اور ہوتی ہیں، اور میدان مباہلہ میں جا کر اس طرح فتح حاصل کر لینا کہ ایک قطرے لہو نہ ٹپکے اور فتح حاصل ہو، یہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ. ان کو جاؤ، ان کو جاؤ. بی بی وہ بے نظیر ذات ہیں کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات میں مردوں اور عورتوں کو شامل کر کے سوائے دو شخصیتوں کے، یا پیغمبر ہیں یا امیر المومنین، ان دو شخصیتوں کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت بی بی کے مقابل آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات میں ازل تا ابد، ازل تا ابد جو نبی آئے گا سر جھکا کے کھڑا ہو، جو امام آئے گا سر جھکا کے کھڑا ہو، جو ولی آئے گا سر جھکا کے کھڑا ہوگا، بجز حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بجز حضرت امیر المومنین، باقی سب کے لیے ان کی حیثیت واسطہ فیض الہی کی ہے. فیض الہی ان تک پہنچتا ہے، پھر کسی اور تک پہنچتا ہے. یہ ہے زہرا صاحب. اور بی بی کے مراتب اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے ہوں یہ تو جملہ میں اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ کیا دہراؤں، آپ حضرات کو خود ہی یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں کہیں سے کوئی مقام بھی تلاوت کیجیے، وہ فضائل اہل بیت سے مربوط ہو جاتا ہے. لیکن بی بی کے تعلق سے بطور خاص چند مقامات اہم ہیں. کئی مقامات کی طرف اکثر اشارہ کر چکا ہوں، جیسے سورہ مبارکہ کوثر ہے، سورہ مبارکہ قدر ہے، سورہ مبارکہ دہر ہے، سورہ مبارکہ احزاب ہیں. یہ سورے تو مشہور ہیں کہ بی بی سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا اور موازنہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سورہ مبارکہ دہر بی بی کا قصیدہ ہے جشن کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے. سورہ مبارکہ ممتحنہ بی بی کا مرثیہ ہے. سورہ مبارکہ قدر بی بی کا عرفانی قصیدہ ہے. لیکن ابھی تازہ میری نظر سے، ظاہر پہلے بھی یہ نظر سے روایت گزری تھی، لیکن اب جب دوبارہ نظر سے گزری تو ایک نئی جہت سامنے آئی. قرآن کی بھی یہ صفت ہوتی ہے اور کلام معصوم کی بھی یہ صفت ہوتی ہے، جتنی بار نظر ڈالیے نئے نکات سامنے آتے ہیں، جتنی بار نظر ڈالیے نئے نکات سامنے آتے ہیں. اس لیے کہ نکات وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں کلام مردہ ہوتا ہے. اگر کلام زندہ ہو، خطاب زندہ ہو، تو نکات اس میں سے مسلسل فیضان جاری رہتا ہے. تو اور یہاں پہ ایک بڑا نکتہ پوشیدہ ہے، صحبت، فیض صحبت کسی زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی. بہرحال تو قرآن حکیم ہو یا روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی خصوصیت یہ کہ آپ جتنی بار پڑھیں گے کچھ نہ کچھ نئے مطالب ضرور حاصل ہوں گے. یہاں پہ ایک شرط ضرور ہے، بشرطے کہ آپ نے اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو اتنا بلند بنا لیا ہو کہ اس کلام سے تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو جائے. ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ نفس میں مناسبت ہونی چاہیے، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں. اتنی بلندی طبیعت میں، ذہن میں، دل میں، روح میں پیدا ہو جائے، یا اتنی للک، ایسا شوق، ایسی چاہت پیدا ہو جائے کہ وہاں سے فیض کا سلسلہ جاری رہے. بھئی آپ بھی کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں جب اس میں طلب پاتے ہیں. عام طور پر انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، ایک بار دے دیا مروتاً، ایک بار دے دیا کسی کی طلب پر، لیکن اگر طلب بھی ہو اور ذوق نہ ہو تو پھر نہیں دیتا. ذوق بھی بیدار رہے، شوق بھی بیدار رہے. نفس، قلب، روح، ذہن اتنا بلند رہے کہ قرآن اور حدیث اور روایات سے استفاضہ ہو سکے، یعنی طلب فیض، کسب فیض، تو پھر ہمیشہ تازہ نکات ملتے ہیں. تو ابھی ایک روایت نظر سے گزری اور میرے دل و دماغ کی کیفیت عجیب ہو گئی. کہ اکثر میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ بھائی سورہ کوثر بی بی کی شان میں، سورہ قدر بی بی کی شان میں، سورہ دہر بی بی کی شان میں، سورہ احزاب کی آیت تطہیر بی بی کی شان میں ہے. حدیث پیغمبر ہے، کسی اور کی حدیث نہیں ہے، جسے غیروں نے بھی لکھا ہے. دو سورے قرآن میں جو سب سے طویل ترین سورے ہیں، دونوں کا نام سورۃ الزہرا ہے. سورہ بقرہ کا نام بھی سورۃ الزہرا ہے، سورہ آل عمران کا نام بھی سورۃ الزہرا ہے، اور اس اعتبار سے ان دونوں سوروں کو ملا کر زہراوان کہتے ہیں. الزہراوان یہ یوں ہی تو نام نہیں ہے. سورہ بقرہ جو طویل ترین سورہ ہے، اس کو بھی اور یہ کس نے، یعنی محدثین اور مورخین اپنی جگہ، ایک شخص ایسا ہے جسے عام طور پر عاشقان اہل بیت میں نہیں سمجھا جاتا، عام طور پر میں نہ نفی کر رہا ہوں نہ اس بات، اس وقت یہ موضوع بالکل جدا ہے. عربی زبان کا بہت بڑا عالم بھی ہے، علوم القرآن میں بہت کام کیا ہے اس نے. علوم القرآن میں بہت ضخیم کتاب ہے، اور عام لوگ یعنی چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، اس کو نابغہ مانتے ہیں، اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے عربی زبان کی بہت اہم ڈکشنری لکھی ہے، القاموس مجد فیروز آبادی. یہ مجد فیروز آبادی یا مجد الدین فیروز آبادی، اس نے کتاب لکھی ہے علوم القرآن میں، تفسیر قرآن میں. اس کتاب میں لکھتا ہے کہ سورہ بقرہ کا نام سورۃ الزہرا ہے، سورہ آل عمران کا نام سورۃ الزہرا ہے، اور دونوں کو ملا کر کہتے ہیں الزہراوان. اب آپ کو اندازہ ہوگا اور غور کرنے کے لیے مجبور ہوں گے کہ الزہرا لقب بی بی فاطمہ زہرا بھی ہے، اور الزہرا لقب سورہ مبارک ہے بقرہ بھی ہے، الزہرا لقب بی بی فاطمہ بھی ہے، الزہرا لقب سورہ آل عمران بھی ہے، بلا سبب تو نہیں ہے. اور جس زبان مصطفیٰ نے فاطمہ کو زہرا کہا ہے، اسی زبان نے سورہ بقرہ کو بھی زہرا کہا ہے، کسی اور نے نہیں. زبان مبارک پیغمبر ہی سے بی بی کو بھی الزہرا کا لقب ملا، اور زبان مبارک پیغمبر ہی سے سورہ آل عمران کو بھی الزہرا کا لقب ملا. تو یہ اس فقیر کے موقف کی تائید ہے، روائی ہے کہ قرآن کہیں سے بھی تلاوت کریں ذکر اہل بیت سے مربوط ہو جاتا ہے، خصوصیت سے یہ سورہ مبارکہ. اب ظاہر ہے یہاں پر دو تین نکات عرض کروں گا، منتشر سی گفتگو ہے، اس لیے کہ آج بس یہ تو ذکر حضرت زہرا کی برکت ہے کہ ممبر پر آ کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ صحت بالکل اس کے لیے اجازت نہیں دے رہی تھی. بی بی کے تعلق سے آپ حضرات کو واقف رہنا چاہیے کہ دنیا میں شیطان کا وجود ہے، بلکہ ایک پوری فوج ہے اس کی، اور اس لیے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اب میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا، ورنہ میری طبیعت اور زیادہ مضمحل ہو جائے گی، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی. تو ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے پوری پوری کتاب بی بی کے خلاف لکھی ہے، اور ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. صرف ادب کا قضیہ لے کر نہیں، یوں بی بی کی شان میں گستاخی کے آخر فلاں خاتون کو دیکھیے، ان سے تو اتنی ہزار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ دین سیکھتے ہیں، شریعت سیکھتے ہیں. بی بی سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں. ارے بھائی فرق ہے، اب ذرا سے یہاں پہ ٹھہر جائیے اور سمجھ لیجئے اس نقطے کو. مثال علمی دے رہا ہوں، اکیڈمک ماحول کی. ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو بہت ہی پاپولر لٹریچر لکھتا ہے، شارٹ اسٹوریز، ناولز، ڈرامے، کامکس، بچے بوڑھے سڑک پہ چلتے ہوئے سب پڑھے لکھے جاہل لوٹ پوٹ سے سب پڑھ لیتے ہیں، بہت مشہور ہو جاتا ہے. اور ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو تھنکر ہے، فلاسفر ہے، ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ کوئی بہت ریسرچ پیپر لکھتا ہے جس کی 100-150 کاپیاں چھپتی ہیں، صرف ماہرین میں محدود رہتی ہیں. میں مثال دوں، کوئی بھی بچہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ براؤز کرے گا، 1905 میں یا 7 میں غالباً اور پھر 1915 میں سب سے پہلا جو آرٹیکل ریسرچ پیپر آئنسٹائن نے لکھا تھا ریلیٹیویٹی پر, جنرل ریلیٹیویٹی اور پھر اسپیشل ریلیٹیویٹی. ان دونوں ریلیٹیویٹی کے جو پیپرز ہیں کتنے بڑے ہیں, 100-200 صفحے کے ہیں. ایک غالباً میرا خیال ہے 25-26 یا 27 صفحے کا ہے, اوریجنل ہے میرے پاس رکھا ہوا, کیونکہ کئی سال ہوئے پڑھے ہوئے تو مجھے صفحے کے شمارے یاد نہیں. اور ایسے ہی ایک پیپر تھا جو 15-16 صفحے کا, یہ 15-16 15 یا 16 پیجز, 27 پیجز. ان پیپرز نے, ان دو پیپرز نے پوری دنیا کو منقلب کر دیا. فزکس میں انقلاب آ گیا, غور فرمایا آپ نے. اور جب اسی لندن میں بیٹھ کر برٹن رسل نے آئنسٹائن کی ریلیٹیویٹی تھیوری پر کتاب لکھی تھی, اے بی سی آف ریلیٹیویٹی, اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے, وہ اچھی خاصی کتاب تھی. یعنی جتنا پیپر لکھا تھا آئنسٹائن نے اس کا تقریباً 200-150 گنا زیادہ, اچھی خاصی کتاب تھی. جب میں 9th یا 10th میں تھا تو اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا, اے بی سی آف ریلیٹیویٹی, جو برٹن رسل کی کتاب تھی. تو وہ کتاب میں لکھتا ہے, بٹ اور یہ کتاب سب سے پہلے چھپی ہے کب, 1925 میں. 1925 میں جب آئنسٹائن بھی زندہ ہے, برٹن رسل بھی زندہ ہے, اور اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز تھے, برٹن رسل کوئی چھوٹا میتھمیٹیشین اور فلاسفر نہیں تھا. اس نے لکھا کہ اس وقت 1925 میں, اس وقت اس کرہ ارض پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو سمجھنے والے صرف 2.5 آدمی ہیں. کتنے؟ 2.5. اب ان کے مقابلے میں کوئی عام آدمی جو شارٹ اسٹوری لکھتا ہو وہ آ کے کہے میں بڑا یا آئنسٹائن, سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئنسٹائن کیا ہے؟ کچھ نہیں. مجھے دیکھیے, میں جو کتابیں لکھتا ہوں, افسانے لکھتا ہوں, کہانیاں لکھتا ہوں, وہ دنیا خریدتی ہے. آئنسٹائن کو تو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں, اور مانے یہ جو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں یہ کس لیول کے ہیں؟ اور وہ جو سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں آدمی پڑھتے ہیں وہ کس لیول کے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں, واضح ہے؟ واضح. یہ جو 2.5 آدمی ہیں یہ وہ ہیں جو عالم فکر میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. وہ جو ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح جیتے ہیں اور ان کے فیضان علمی کے محتاج رہتے ہیں, منتظر رہتے ہیں. فرق یہی ہے ان خواتین میں جو سڑکوں پر گھوم گھوم کے حدیثیں سنایا کرتی تھیں, اور اس بی بی میں کہ جس نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے وہ صحیفہ لکھا جو معصوم امام تلاوت کرتے ہیں اور دوہوں کو, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے, معصومین تلاوت کرتے ہیں. غور ہمارے فرق دیکھ رہے ہیں آپ, کون کس کے لیے لکھتا ہے, کس کا فیض روحانی, کس کا فیض علمی کس تک پہنچتا ہے. اور یہاں پر ٹھہر کے عرض کر دوں, شاید اس سے پہلے میں نے ابھی قم میں ضرور عرض کیا ہے لیکن یہاں کبھی عرض نہیں کیا, بلکہ کہیں نہیں عرض کیا, کہ اگر دستبندی کیجئے, جیسے آج کل ایک عام طریقہ ہے کہ جو بڑے رائٹرز ہوتے ہیں, بڑے پوئٹس ہوتے ہیں, تو ان کے کلیات شائع ہوتے ہیں. یعنی پہلے تو چھوٹے چھوٹے مجموعے چھپتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں کلیات. تو پھر جناب والا, اگر بی بی کے کلیات کو جمع کیا جائے تو کم سے کم 8 چیزیں, 8 کتابیں ہیں اس میں, ایک دو نہیں. ایک وہ صحیفہ ہے جس میں بی بی نے, اور اس 8 کے 8 میں کہیں ایک آیت قرآنی شامل نہیں ہے. قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے. یہ وہ علم ہے جو قرآن کے علاوہ, اور فرما رہے ہیں
محمد.
ظاہر ہے وہ اپنی جگہ قرآن مجید کی عظمت و منزلت محفوظ ہے کہ قرآن مجید میں تمام کا تمام علم ہے. اب وہ کون سا تمام کا تمام علم ہے وہ اپنی جگہ, لیکن خود تمام عالم اسلام کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وحی مطلوع کے طور پر آتی تھیں, یعنی وہ وحی جو جبرائیل آ کے پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جزء قرآن ہے اور بعنوان اعجاز ہے اور یہ امت تک آپ کو پہنچانا ہے. اور بہت کچھ وہ ہوتا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور وہ حصہ قرآن کا نہیں ہوتا تھا, اور جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو اسے حدیث قدسی کہتے تھے. حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو جبرائیل ہی کے ذریعے سے حضرت تک پہنچا لیکن وہ جزء قرآن نہیں تھا. تو اس کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, احادیث قدسیہ کی بڑی تعداد ہے. یہ احادیث قدسیہ کی جس طرح تعداد ہے اسی طرح وحی اپنی جگہ, وحی مقام ختم نبوت پہ ختم ہو گئی. محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وحی تمام ہو گئی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وحی کے سلسلے کو جاری بتا رہے ہیں, نہیں, وحی ان پہ تمام ہو گئی, شریعت ان پہ تمام ہو گئی, دین ان پہ تمام ہو گیا, نبوت ان پہ ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جبرائیل کا آنا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے, نبوت ختم ہو چکی. اب جو جبرائیل آ رہے ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس, بی بی کی تسلیت کے لیے, تعزیت کے لیے, بی بی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور اب جبرائیل جو آ رہے ہیں وہ قرآن کے علاوہ, شریعت کے علاوہ, وحی کے علاوہ بہت سی چیزیں بیان کر رہے ہیں بی بی سے, اور بی بی اس کو تحریر فرماتی جا رہی ہیں. کبھی خود تحریر فرماتی ہیں, کبھی خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں, جبرائیل کچھ بیان کر رہے ہیں, بی بی سن رہی ہیں, علی تحریر فرما رہے ہیں. یہ صحیفے تیار ہوئے, اس میں چار طرح کے مضامین کو الگ الگ رکھا گیا. ایک وہ مضامین ہے جس میں احکام شریعت ہی کی تشریحات ہیں, وہ تشریحات جو قرآن میں نہیں ہیں, وہ تشریحات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں, وہ تفریعات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں. اب بہت سی چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں نا, اتنا تو معلوم ہوگا آپ کو. بار بار یہ تو تقریباً ہر خطیب ہی مثال دے دیتا ہے, جو بھی سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے بیان کرتا ہے کچھ, تو وہ یہ بات ضرور اشارہ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے صراحتاً کہ قرآن مجید میں بہت سی تفصیلات دین اور شریعت کی نہیں ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی, یہ کہیں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے قرآن میں کہ پانچ وقت کی نماز ہے؟ اور کتنی ہے؟ صبح کی دو رکعت ہے, کہاں, کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ظہر کی چار رکعت ہے, کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ عصر کی چار رکعت ہے, مغرب کی تین رکعت ہے, عشاء کی چار رکعت ہے, نافلہ مغرب کتنی ہے, نافلہ عشاء کتنی ہے, نماز شب کتنی ہے, نماز وتر کیا ہے, نماز کہاں, یہ سب قرآن مجید میں نہیں ہے. مگر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں پوری ملت اسلامیہ متفق اور متحد ہے. تو یہ جب نماز جو کہ ستون دین ہے, یہی نماز اپنی تفصیلات کے ساتھ, اپنی جزئیات کے ساتھ, اپنے تمام احکام کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, تو اور کتنے احکام ہوں گے جو قرآن میں نہیں ہیں؟ بہت سے احکام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریح کے ساتھ پیش کیے, لیکن حضور سے بھی بہت سے احکام باقی رہ گئے. وہ بہت سے احکام جو باقی رہ گئے, جو قیام قیامت تک جن احکام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, وہ سب احکام کی تفریعات, شاخ در شاخ مسائل, وہ سب جبرائیل بیان کرتے گئے, بی سماعت فرماتی رہی، علی لکھتے رہے، اور وہ صحیفہ تیار ہوا جو معصوم اماموں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ چنانچہ اکثر اصحاب تشریف لاتے تھے، مثلا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا یہ مسئلہ، کہتے تھے ٹھہرو، اب دیکھیے معصوم ہے، امام ہے، یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ٹھہرو، حکم دیتے تھے کہ ذرا ہماری ماں فاطمہ کا صحیفہ تو لے آؤ۔ اور ہمارے یہاں یہ جواب دینا تھا کہ دوسری خواتین اور ہوں گی، ہماری ماں فاطمہ کو پہچانو، وہ میراث علم چھوڑ کر گئی ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اس کا فیض تم تک پہنچاتے ہیں۔ اکثر ہوا ہے لاؤ ہماری ماں، ہماری دادی بی بی فاطمہ زہرا کا صحیفہ لاؤ، صحیفہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، صحیفہ ہے، یہ کتاب ہے، جزدان میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مسئلہ بیان کر دیا۔ اب پوچھنے والے میں اشتیاق بڑھتا تھا، یہ کیا تھا آقا، فرزند رسول، ولی حق، حجت خدا، آپ امام ہیں، آپ یوں ہی بیان کر سکتے تھے، یہ کون سی کتاب تھی جسے دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ وہ صحیفہ ہے جو ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو ایک صحیفہ یہ ہے کہ جس میں احکام ہیں، جزئیات، یعنی اگر یہاں کوئی خراش لگ جائے اور کوئی چلا جائے جج کے پاس کہ صاحب ان کی وجہ سے یہاں پہ خراش لگی ہے، اب اس خراش کا کیا بدلہ ہوگا، خدش، اس کا عرش کیا ہوگا؟ تو یہاں تک اس کتاب میں موجود ہے، غور فرمائیں آپ، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ احکام کے سے الگ ہوتے ہیں اخلاق اور آداب۔ بی بی کے صحیفے کا ایک حصہ وہ ہے یا ایک مستقل صحیفہ وہ ہے جو اخلاق و آداب میں پڑوسی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، مہمان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، مہمان کو رخصت کس طرح کرنا چاہیے، دوست کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے، یہ سب صحیفے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہوتا ہے۔ اب میں تمام تفصیلات تو نہیں عرض کر سکتا اس وقت، اسی طرح حالانکہ میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ذرا صبر و ضبط کر کے سن لیجئے گا کہ عام مورخین نے، عام راویوں نے، عام صحابہ نے کس قدر خیانت کی اور بے التفاتی کی۔ بی بی قادر الکلام بی بی، کہ جب مسئلہ فدق کے لیے، اور دراصل وہ مسئلہ فدق نہیں تھا، وہ تو مسئلہ ولایت تھا، جب دربار میں تشریف لے گئی ہیں تو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ محفوظ ہے، اور وہ بھی یوں محفوظ رہ گیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ تہذیب تھی کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے اسی طرح بی بی کا خطبہ حفظ کراتے تھے، اس لیے محفوظ ہے۔ اور یہ بی بی کے دو خطبے ہیں جو عظیم الشان خطبے ہیں۔ اور یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ دونوں خطبے ایسے ہیں، صرف یہ دو، اگر کچھ اور نہ ہو، صحیفہ تو پردہ غیب میں ہے یعنی معصومین کے پاس ہے، یہ دو خطبے تو ہمارے پاس ہیں، ان دونوں خطبوں کا ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنے ابواب علم کھلتے ہیں، میں ابواب علم کہہ رہا ہوں۔ اور اس کی مثال دے دوں محسوس، ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ دیکھیے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب قلم لے کے بیٹھیں، کاپی لے کے بیٹھیں، پڑھتے رہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ تو مسلمہ ہے، میں تو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ کتاب میں علم ہوتا ہی نہیں ہے، علم کتاب میں نہیں ہوتا۔ کتاب میں روشنائی ہوتی ہے, کتاب میں حروف ہوتے ہیں, کتاب میں الفاظ ہوتے ہیں, کتاب میں عبارتیں ہوتی ہیں, کتاب میں علم نہیں ہوتا. علم وہ جوہر ہے, کاغذ کتاب بے جان ہوتی ہے نا, علم وہ جوہر ہے جو کسی بے جان ظرف میں ہوتا ہی نہیں. علم ہمیشہ جاندار ظرف میں ہوتا ہے, علم کبھی بے جان ظرف میں نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. اجا اجازت دیجئے تو اب تھوڑی سی وضاحت کر دیں, جو ایک صلوات پڑھ دیجئے, محمد ماشاء اللہ آج کل سائنس کا دور ہے اور بچے سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے بہت مانوس ہیں. جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو بہت اچھی تقریر ہوتی ہے, شاید اسی لیے ہمیشہ مائک خراب رکھا جاتا ہے تاکہ مجھے غصہ آ جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, لوکل ایشو نہیں ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے. مائک کا خراب ہونا تقریر کے دوران اور اس کا درست کیا جانا مقرر سے پہلے اور تقریر کے دوران اور تقریر کے بعد, یہ ضروری ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سائنس داں کیا کرتا ہے؟ سائنس علم ہے نا, یہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک درخت کھڑا ہوا ہے, درخت کی چھال کھرچی, چھال لائے, اب اسے لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیا اور اس میں سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی. یہ معلومات کہاں حاصل ہوئیں, کس طرح حاصل ہوئیں, وہ اس کا نام کیا ہے؟ چھال. درخت کا نام کیا ہے؟ درخت. اسی درخت اور اسی چھال سے جو معلومات آئی آپ کے ذہن میں, اس زندہ ذہن میں, اب اسے کہا گیا علم. ریت کے ریگزار میں ریت ہے, ہر ذرہ ریگ میں اس کے پیچھے علم چھپا ہوا ہے, لیکن جب تک وہ صحرا میں ہے وہ ریت ہے. جب اس کے بارے میں معلومات آپ کے سینے میں اور آپ کے ذہن میں آ گئی تو وہ علم کہلایا. واضح ہے؟ پیڑ ہے, پہاڑ ہے, درخت ہے, جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں بکھرا ہوا, ستارے ہیں, سیارے ہیں, ان سب کے بارے میں جب معلومات آپ کے ذہن میں اور آپ کے ظرف قلب میں آ جائیں تو علم ہے, ورنہ پتھر. واضح ہے؟ بے جان ظرف میں جو شے ہے وہ علم نہیں کہلاتی, علم ہوتا ہی جاندار روح میں ہے. یہ کلیہ ہے. قرآن اس لیے مجموعہ علم ہے کہ قرآن دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے, قرآن زندہ کتاب کا نام ہے. قرآن مستثنا ہے, قرآن زندہ کتاب ہے, لیکن باقی تمام کتابیں مردہ ہیں, بے جان ہیں, کاغذ اور دفتی اور روشنائی کا مجموعہ. اس میں علم نہیں ہوتا, اس میں صرف نشانات ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے, اسی لیے ایک عربی کی مشہور کہتے ہیں, العلم فی الصدور لا فی السطور. علم تو سینوں میں ہوتا ہے, سفینوں میں نہیں ہوتا, کتابوں میں نہیں ہوتا. تو اب اس اصول کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ پوری کتاب پڑھ جائیں, کچھ نہیں حاصل ہوتا. اور اس فن کے کسی ماہر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے صحبت حاصل ہو جائے تو اس کی باتوں سے, ایک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آفاق روشن ہو گئے. علم کے آفاق روشن ہو گئے، در کھل گئے، بہت سی عبارتیں جو سمجھ میں نہیں آئی تھیں، بہت سے تھیورمز جو سمجھ میں نہیں آئے تھے، بہت سے مسئلے جو سمجھ میں نہیں آئے تھے، ایک ماہر کے سامنے بیٹھے اور ایک جملے میں معلومہ دروازے کھل گئے، بہشت علم کے دروازے کھل گئے. یہی صورتحال ہے کہ دوسروں کی لاکھوں تقریریں ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ یہ دو خطبے اپنی جگہ، نہ جانے اصول دین سے لے کر فروع دین تک اور حقائق سے لے کر اور اعتباریات دینیہ تک، شرعیات سے لے کر اقتصادیات و اخلاقیات تک، عرفانیات تک، نہ جانے کتنے مطالب ہیں جو ان دو خطبوں میں موجود ہیں. بس اس ایک ایک لفظ کی طرف کوئی پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہو جائے، پوری بیدار روح کے ساتھ بی بی کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائے. اب یہاں پر بس آخری ایک فقرہ کہہ کر اور گفتگو تمام کر دیتا ہوں. مثلاً، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، ممبر پہ چیلنج کبھی کرتا نہیں ہوں زیادہ، میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اعتقادی بھی، عملی بھی، دینی بھی. ہم سب ولایت کے اوپر جان دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت اور ولایت سے وابستگی بہت اہم ہے، لیکن ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے مکمل اور حقیقی معنی تو یہ ہیں حکومت کے، حکومت، ولایت یعنی حکومت، ولایت علی یعنی حکومت علی، واضح ہے؟ ولایت علی یعنی حکومت علی. اچھا ہے کہ ہم نے لفظ کو بدل دیا، خلافت اس حکومت کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے لفظ کے جو تھی، ولایت علی کی وہ حکومت مطلقہ ہے جو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. ایک بلند صلوات پڑھ
دیجیے،
اب چھوڑ ہی دیجیے ورنہ اور خراب ہو جائے گا. آواز تو پہنچ رہی ہے آپ حضرات، واضح ہے؟ یہ لفظ ولایت پہ بہت توجہ رہے. تو ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی حکومت، یہ رٹ لیجئے گا، یہ ولایت یعنی حکومت. اور ولایت کا تقاضا یا حکومت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ قانون کی پابندی، حاکم ماننا اور ان کے حکم پر عمل کرنا. یہ نہیں کہ نعرہ لگایا اور اس کے بعد سرکشی شروع، ایک نعرہ لگا دیا اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی حکومت چل رہی ہے نفس کی. کیا بد نفسی ہے، حکومت چل رہی ہے اپنے نفس کی اور نام ولایت علی ہے. فرمایا ولایت یعنی حکومت، کس کی ولایت میں ہے؟ علی کی ولایت میں، یعنی علی کی حکومت میں ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اب یہ بزرگ حضرات موجود ہیں، دیکھیے جناب محمود حسن صاحب، خلیق کاظمی صاحب تشریف فرمائے، سب سے بزرگ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا. ایک بزرگ وہاں ہیں، ان کے بھی سر کے سب بال سفید ہیں، ان کے بھی سر کے سب بال سفید ہیں، اور بزرگ نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ بات ہے جو آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی. اسی لفظ ولایت کے ڈکشنری میننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی زمانے میں برطانیہ کو ولایت کہا جاتا تھا، یاد ہے نا؟ ہندوستان اور پاکستان میں لوگ فخر سے کہتے تھے میرا بیٹا ولایت گیا ہے پڑھنے کے لیے, یاد ہے آپ کو؟ اور یہ ولایت کے اوپر جان دینے والے لوگ جب برطانیہ کو, جو مشرک ہے, لفظ ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تو فخر کرتے تھے, ناز کرتے تھے, اور جب لفظ ولایت کو فقہ کے ساتھ جوڑا جانے لگا تو ولایت فقیہ کا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ حلق کے نیچے اترتا ہی نہیں ہے. یہاں یہ مسئلہ ہو گیا کہ معصوم کے علاوہ تو کوئی ولی ہو نہیں سکتا, تو فقیہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ فقیہ کو ولی نہیں مانیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کو ولی مان لیں گے. کیا ذہن ہے, ماشاء اللہ. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. واضح ہے نا؟ خیر, تو اب اس موضوع کو اب دیکھیں, دھیرے دھیرے غصہ آ رہا ہے, جتنی بار یہ مائک خراب ہوگا غصہ آتا رہے گا, تو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے. بہرحال ولایت سے متعلق اس بحث کو سمیٹ کے ذہن میں رکھیں, ولایت یعنی حکومت, لیکن وہ حکومت حکومت مطلقہ ہے, وہ حکومت حکومت مطلقہ ہے, عرش سے لے کر فرش تک, شرق سے لے کر غرب تک, ملک سے ملکوت تک اور ملکوت سے جبروت تک, وہ ولایت مطلقہ ہے, جس میں ولایت تکوینیہ بھی شامل ہے. ولایت تشریعیہ یہ ہے کہ مرد کو بتایا جائے کہ بھائی تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے, عورت کو بتایا جائے کہ تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے, مرد کو بتایا جائے کہ تیرے احکام کیا ہیں, عورت کو بتایا جائے کہ تیرے احکام کیا ہیں. یہ ہے ولایت تشریعیہ. اور ولایت تکوینیہ یہ ہے کہ اگر مرد کو عورت کہہ کر خطاب کر دیا جائے تو وہ عورت بن جائے. یہ ولایت تکوینیہ. ہم اس کے قائل ہیں, جس کا جی چاہے مذاق اڑائے, جس کا جی چاہے اپنی عقل کا ماتم کرے, جس کا جی چاہے ہماری بات تسلیم کرے. ولایت تکوینیہ ایک حقیقت ہے جو معصوم بندوں کے لیے مخصوص ہے, وہ بھی ہر معصوم کے لیے نہیں. سبحان اللہ. یہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مبارکہ, یا ان سے پہلے مثلا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, وہ ولایت تکوینیہ تھی. بیماروں کو شفا بخش دیتے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, نابینا کو بینا بنا دیتے تھے. کیسے بناتے تھے؟ نسخہ لکھ کر. یہ اچھا لفظ منہ سے نکل گیا. اگر پوچھئے کہ ولایت تشریعیہ اور ولایت تکوینیہ میں کیا فرق ہے, تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے, جو نسخہ لکھتا رہے وہ ولایت تشریعیہ ہے, جو بغیر نسخے کے شفا بخش دے وہ ولایت تکوینیہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جو نسخہ لکھتا رہے, بھیا جاؤ یہ دوا لے لینا, استعمال کرنا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ ولایت تشریعیہ ہے. اور یہ کام ولایت فقیہ بھی کہے, ولایت فقیہ یہیں تک ہے. ولایت تکوینیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ولایت بے کرام, ولایت بے کرام, ولایت ولایت مطلقہ. اچھا, یہ ولایت اہم ہے, موضوع اہم ہے, ہمارے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے نجات اور ہلاکت کا مسئلہ ہے. اب دو چار سوالات اہم, جو دشمن بھی کرتے ہیں دوست بھی کر سکتے ہیں. یہ ولایت کیسی ولایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کی ولایت نافذ نظر نہیں آتی؟ بعد پیغمبر ہیں, خود موجود ہیں بنفس نفیس, مگر ان کی ولایت بظاہر انسانوں پر نافذ نظر نہیں آتی. بعد امیر المومنین امام حسن, امام حسین, امام سجاد علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام, یہ سب اولیاء ہیں, کسی کی ولایت نافذ نظر نہیں آتی. اس وقت جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی امام زمانہ آپ کے موجود ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ تشریف رکھتے ہیں تو ظاہر کیوں نہیں ہے؟ ان کی ولایت سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہے نا سوال، بالکل سوال اپنی جگہ. امام زمانہ ہیں، موجود ہیں، ان کی ولایت بظاہر نافذ نظر نہیں آتی، ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یہ خیال رہے. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں بظاہر نظر نہیں آتی، تو بظاہر کے لفظ اور نظر نہیں آتی، ان الفاظ پہ غور کریں، ہے بھی اور بظاہر نہیں ہے. بھائی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما تھے تو ان کی ولایت نافذ تھی بھی اور نہیں بھی تھی. سلمان کس کی ولایت میں تھے؟ ابو ذر کس کی ولایت میں تھے؟ عمار کس کی ولایت میں تھے؟ خود جناب زہرا کس کی ولایت میں تھی؟ اور مانے آپ، تو ولایت امیر المومنین نافذ تھی بھی اور نہیں بھی. اکثریت کے لیے نافذ نہیں تھی، نظر نہیں آتی تھی لوگوں کو. اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ اگر کوئی کہے آج غیبت ہے، کیوں، کیا فائدہ، یہ کیسی ولایت ہے؟ مشکل ہے نا مسئلہ، اس پہ سیمینار ہونا چاہیے نا، سینکڑوں صفحے بلکہ ہزاروں صفحے لکھے جانے چاہیے جواب میں. امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، نظر نہیں آتے، اور ان کی ولایت نافذ بظاہر نظر نہیں آتی. ان سے قبل ائمہ تشریف رکھتے تھے بظاہر، یہ تو غیب میں ہے، وہ بظاہر تشریف رکھتے تھے مگر ان کی ولایت غیب میں تھی، خود حاضر تھے مگر ولایت غیب میں تھی. امیر المومنین سر چشمہ ولایت، جہاں سے ولایت کا آغاز ہوا، تشریف فرما تھے مگر ولایت ان کی بظاہر نافذ نظر نہیں آتی تھی. سبب کیا تھا؟ دوسرے مفکرین، محققین، باحثین، ریسرچرز، جو کچھ بھی پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، سمجھائیں اپنی جگہ، جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ایک خطبے میں، جو آپ کا صرف دو صفحے کا خطبہ ہے، مختصر سا خطبہ، جو آپ نے انصار مدینہ کی خواتین کے سامنے ارشاد فرمایا ہے، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا اقتباس شامل کر کے اس طرح جواب دیا ہے کہ قیام قیامت تک ہر ذہن اور ہر قلب مطمئن ہو جائے گا. اور نہ صرف مطمئن ہوگا، خدا کی قسم، صرف یہ نہیں کہ جواب دے کر مطمئن کر دیا گیا یا مسکت جواب دے دیا گیا، یعنی سائل کا منہ بند کر دیا گیا، نہیں. اگر کوئی واقعاً اہل ہوگا تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ولایت سے رشتہ برقرار کر لے. کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا خطاب میں؟ فرمایا جو آیت کریمہ ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم پر یہ ولایت جبرن نافذ کریں گے اس حال میں کہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ یعنی تم ناپسند کر رہے ہو اور ہم نافذ کریں گے؟ ولایت وہ شے نہیں ہے کہ جو کسی ناپسند کرنے والے پہ نافذ کی جائے یا جبرن نافذ کی جائے. جبرن جو چیز نافذ کی جاتی ہے وہ طاغوتیت ہوتی ہے، محبت اور لطف سے جو نافذ ہو اسے ولایت کہتے ہیں. اور اس لیے چاہے وہ زمانے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے دوسرے ائمہ کا زمانہ ہو، اور چاہے آج ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ ہو، اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے اور یہ خطاب زہرا سمجھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ جواب مل جاتا ہے بلکہ اپنی ذات کا جائزہ لینے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر، دل میں، دماغ میں، کہیں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ امر ولایت سے کراہت پیدا ہو رہی ہو, کہیں کسی امر مولا سے ناپسندیدگی پیدا ہو رہی ہو, جو رشتہ قطع ہو چکا ہے, اگر ہم ہمتن پورے وجود کے ساتھ اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ مشتاق ولایت ہو جائیں تو آج بھی ولی مطلق سرفراز کرتے ہیں, زیارت بھی نصیب ہوتی ہے, ملاقات بھی نصیب ہوتی ہے, سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں. اور فرمایا آپ نے, بس میری گفتگو ختم ہو گئی, تمام ہو گئی. یہ اتنا بڑا مسئلہ بیوی نے کس طرح حل کیا, کس نے حل کیا؟ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے, اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے اور ہم سراپا شوق بن جائیں, ہم سراپا اشتیاق بن جائیں کہ پروردگار ہمیں تیرے حکم اور تیرے اقتدار اور تیری ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت درکار نہیں, پروردگار ہمیں تیرے اولیاء کے علاوہ کسی کا دامن نہیں تھامنا ہے, پروردگار ہمیں تیرے برحق ولی عصر کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے, تو آج امام ظہور بھی فرما سکتے ہیں. اور اگر سب کے لیے ظہور نہ ہو تو کم سے کم اس شخص کے لیے ظہور ہوتا ہے جو طلبگار ہو جائے. اور ہمارے اور ہمارے آپ سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر مقدس اردبیلی کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر علامہ حلی کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر مہدی بحر العلوم کے لیے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو سراپا شوق, سراپا اشتیاق, سراپا عرفان, سراپا ولایت کے لیے ان کے اندر ذوق موجود ہے, قدردانی موجود ہے, کراہت نہیں ہے, ناپسندیدگی نہیں ہے, تأمل نہیں ہے, تردد نہیں ہے, بلکہ اشتیاق اور طلب ہے. تو اگر بی بی کا یہ خطبہ اور اس کا صرف یہ آخری فقرہ ہمارے آپ کے ذہنوں میں رہ جائے تو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام, تیرے اقتدار اور تیری ولایت کو قبول کر سکیں اپنے پورے وجود کے ساتھ, اپنے ذہن کے ساتھ, اپنے قلب کے ساتھ, اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ. اور پروردگار فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما اور ہماری یہ مختصر سی محفل مورد قبول بارگاہ فاطمہ زہرا قرار پا جائے. پروردگار جتنے حاضرین محفل ہیں ان کی جو جو حاجتیں ہیں بتوسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی حاجتوں کو برآوردہ فرما.